Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darus Salam, Toronto, Canada, Monday after 25th Tarawih, 13th of August 2012. Four important writers of Ohi. People used to write the Quran down by hand. How Abdullah ibn Abbas was blessed with the dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Benefits of reciting the Quran. The bayan is presented by Hazrat Maulana Qari Rashid Ahmed Ajmeri Shahid Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazeen astafa. Wa salli wa sallim ala sayyidina al-mustafa. وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آسرنا ولا توسر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم
ایک بار درود پاک پڑھنے
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم
آیت کریمہ تو حسب سابق پڑی ہے, البتہ آج ایک حدیث شریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جس سے قرآن کریم کی تلاوت کا اجر اور اس کا ثواب کتنا ہے اس کا اندازہ ہوگا, اور حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فضل و کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت مخلوق پر, جیسے اللہ سے برتر اور بالا اور عظمت والا کوئی نہیں, اس طرح اس کے کلام سے زیادہ عظمت والا اور کوئی کلام نہیں. خیر الکلام کلام اللہ, سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بڑی چشم کشا ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت اور پڑھنے پر اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. دو رکوع میں کتنے حروف ہوتے ہیں, ایک پارے میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں 25,000 سے زیادہ حروف ہیں. اگر کوئی اس کی تلاوت کر لے تو 25,000 کو 10 سے ملٹی پلائی کر دیجئے، اتنا ثواب کا ڈھیر اس کے پاس جمع ہو جائے گا. اور شارحین نے لکھا کہ امید ہے کہ اتنے تو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوں گے، اور اتنی نیکیاں ہمارے پاس جمع ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 صحابہ کرام کے قرآن کریم پر اطمینان اور اعتماد کا اظہار فرمایا، ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، قرآن کریم کے بہت بڑے ماہر، بہت بڑے عالم، یہاں تک کہ جب قرآن کریم کو جمع کرنے کی نوبت آئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا. یہ وہ شخص ہیں اور وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنایا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابی کو قرآن سناؤ. یہ بہت بڑا شرف ہے. دوسرے شخص ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے ہیں سالم مولا حذیفہ، اور چوتھے ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ان میں سے ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت تو کاتب وحی بھی رہے ہیں، وحی کی کتابت کرتے تھے. جب وحی اترتی تھی تو سرکار صحابہ کرام کو بلاتے تھے، پہلے جو اترا ہوا قرآن کریم ہے وہ سناتے تھے، اور اس کے بعد لکھنے کا حکم فرماتے تھے، اور اشارہ فرماتے تھے کہ فلان لفظ کو یوں لکھو، فلان حرف کو یوں لکھو، اور فلان آیت کے پڑوس میں لکھو، اور فلان سورت کے بعد لکھو، یا فلان سورت میں لکھو. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. آج تو ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کریم موجود ہے، چھوٹی سائز میں ہے، بڑی سائز میں ہے، حفاظ کے لیے کتنی آسانی ہو گئی، تراوی میں جیب میں رکھتے ہیں، اور ہر 4 رکعت میں جو ہے کرم فرمائی رہتی ہے اور دیکھتے ہیں. پہلے والے تو بیچارے کونے میں قرآن کریم رہتا تھا، گھر سے جو یاد کر کے آئے وہی سناتے تھے، اب تو ریڈی میڈ سناتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر سناتے ہیں. اتنی آسانی اللہ تعالی نے فرما دی. بہرحال یہ وہ دور ہے کہ لکڑی کے اوپر قرآن کریم لکھا ہے، چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھا ہے، کاغذ تو مشکل سے ملتا تھا اس زمانے میں، اور آج تو حسین سے حسین قرآن کریم تیار ہیں ہمارے پاس. بس قرآن کریم یہ اپنے حسن کے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ میرا حق ادا کرو. قرآن کریم کو خالی تاکوں میں سجانا نہیں ہے. میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب بات نظر سے گزری کہ پہلے جو خواتین تھیں اور عورتیں تھیں، اللہ نے ان کو کتنا علم دیا تھا. حجاج ابن یوسف کے پاس ایک بڑھیا آئی، یہ بڑھیا کا ایک لڑکا جو ہے حجاج ابن یوسف کے پاس ماخوذ تھا، اور وہ بہت ستم اس پر اور ظلم کر رہا تھا. تو یہ بڑھیا جو ہے شکایت کرنے آئی اور یوں کہا کہ حجاج یہ ظلم و ستم بند کر دے اور اپنی رعایا پر رحم کا، کرم کا، نرمیوں کا معاملہ کر، ورنہ تیرے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرا نام و نشان ایسا مٹا دے گا جیسا کہ قرآن کریم کے 15 پاروں میں سے کلہ کو مٹا دیا ہے. یہ ایک عجیب بات کہی. قرآن شریف تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ پہلے 15 پاروں میں ایک جگہ بھی کلہ نہیں آیا ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا اگر یہ کلہ کہیں بھی نکل آیا 15 پاروں میں تو میں تجھے پہلے سزا دوں گا،
لیکن حفاظ کو بٹھایا اور تحقیق شروع کی، واقعی 15 پاروں میں کہیں کلہ نہیں تھا. علم کتنا ہوگا؟ خواتین کو اتنا علم تھا. پہلے جو علماء ہوتے تھے وہ اپنی بچیوں کو خوشخطی سکھاتے تھے. آج تو کمپیوٹر پہ قرآن کریم لکھے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے. پہلے خوشخطی ہاتھ سے لکھتے تھے قرآن شریف ہاتھ سے. تو لڑکیوں کو خوشخطی سکھاتے تھے علماء اور لوگ، اور وہ لڑکیاں مسلوں پر بیٹھ کر اپنے دنیا کے کچن کے کام سے فراغت کے بعد بیٹھتی تھیں اور اپنا قرآن کریم خود لکھتی تھی، کئی قرآن کریم تحریر کرتی تھی اور اس سے اپنے گھر کا نظام چلاتی تھی. لوگ بڑی قیمتیں دے کر وہ قرآن شریف خریدتے تھے، اور یہ لڑکیاں اپنی شادی میں قرآن کریم اپنے گھر سے لے جانے کے لیے خود لکھتی تھی. یہاں تک کہ جب وہ خوش نویسی کے ساتھ قرآن کریم مکمل ہو جاتا تو ابا جان کو جا کے دکھاتی کہ ابا یہ قرآن شریف مکمل ہو گیا، تو اس کو سنہری جو ہیں اوراق کے اندر منتقل کرتے، اس کے اوپر کور لگایا جاتا، اور یہ حسین قرآن شریف جو ہے جہیز میں یہ لڑکی لے کر جاتی تھی. جب سے چلا جہیز کے اندر قرآن کریم کا دیا جانا، لیکن اب تیار قرآن شریف لیتے ہیں اور بطور رسم کے جو ہے جہیز کے اندر قرآن کریم دیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے. لڑکی کو کہنا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنے کی کتاب ہے بیٹا، مسائل کا حل ہے اندر، روزانہ اس کی تلاوت کا معمول بنا لینا. امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، ان کی بیٹیاں تھیں. جب حدیث کا سبق ہوتا تھا تو ایک پردہ لگایا جاتا تھا، پردہ لگا کر پیچھے لڑکیاں بیٹھتی تھیں اور آگے طلبہ بیٹھتے تھے. جب طلبہ حدیث پڑھنے میں کوئی غلطی کرتے تھے تو پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکیاں اپنے پاس دو لکڑیاں رکھتی تھیں، وہ لکڑی پر لکڑی کی ضرب لگاتی تھی اور آواز پیدا کرتی تھی اور ابا جان کو بتاتی تھی کہ یہاں حدیث پڑھنے میں طالب علم سے چوک ہوئی ہے. فوراً جو ہے امام رک جاتے تھے اور وہ حدیث کو دوبارہ پڑھوایا جاتا تھا. کچھ خواتین ایسی گزری ہیں کہ 25-25 اور 30-30 سال کا عرصہ ہو گیا، ان کی زبان پر کوئی فضول بات قرآن کریم کے علاوہ آئی نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں کی انہوں نے. جب بھی کلام کرتی تھی تو قرآن کریم کی آیت سے کرتی تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑھیا کا یہ عجیب واقعہ جو ہے وہ نقل فرمایا ہے. تو چار وہ لوگ جن کے قرآن کریم پر بڑا زبردست اعتماد رہا، اور سرکار نے فرمایا کہ جن کو سیکھنا ہو قرآن کریم وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے. اب وہ خود کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں، کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کے شان نزول کو میں نہ جانتا ہوں کہ کہاں اتری ہے کب اتری ہے. اور فرمایا کہ مجھے پتا چلے گا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو علم ہے قرآن کریم کی آیات اور تفسیر کے بارے میں، تو میں سفر کر کے اس کے پاس جانا اپنی سعادت سمجھوں گا. ایک ایک حدیث کے لیے لوگوں نے ایک ایک مہینے کی مسافت طے کی ہے، اور ایک ایک مہینے کا سفر اونٹ کے اوپر طے کیا ہے، اور جہاں وہ حدیث مل گئی وہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہرے. ان خوش نصیب لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، اور اللہ نے بڑا شرف عطا فرمایا اور خدا داد صلاحیت اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی، جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے. دس سال کا یا گیارہ سال کا بچہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اس کو دین کا کوئی شعور نہیں ہوتا. مدینہ منورہ کا ماحول اتنا زبردست تھا اور اتنا شاندار تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں مسجدوں میں آدھی رات تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معتکف سے نکلنے کے منتظر رہتے تھے کہ سرکار نکلیں گے اور نماز پڑھائیں گے, لیکن گھر نہیں جاتے تھے اور بچے اطمینان کے ساتھ مسجد میں منتظر رہتے تھے سرکار کے. خواتین منتظر رہتی تھیں کہ جب سرکار نکلیں گے نماز پڑھائیں گے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے, آدھی رات تک کا وقت گزر جاتا. ہمارے یہاں دو منٹ کا انتظار ہم لوگ امام کا نہیں کر سکتے, آگے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں, خود کتنا بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن امام نہیں لیٹ ہونا چاہیے. بھئی وہ بھی انسان ہے بشر ہے. میں نے ایک جگہ دیکھا امام آدھا گھنٹے کے بعد آیا لیکن کسی نے پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف نہیں دیکھا, سب اپنے کام میں عبادتوں میں تلاوتوں میں. جب امام آئے سب لوگ کھڑے ہو گئے. یہ مدینہ منورہ کی شان تھی, امام کو امام سمجھا گیا تھا. آج ہمارے درجوں سے نیچے اترنے کی ایک وجہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ہم مؤذنین کی اور ائمہ کی قدر نہیں کرتے, مؤذن کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں اور امام جو ہے اس کو تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو پیڈ قسم کا انسان. ہمارے معتمم صاحب مرحوم تھے مولانا احمد اشرف صاحب, وہ ایک جگہ گئے تھے وہاں جو ہے امام کا اور متولی حضرات کا وہاں جھگڑا تھا, یہ ایک بین الاقوامی جھگڑا ہے ویسے, تو وہ جھگڑا ہو رہا تھا وہاں. متولی حضرات کا خیال تھا کہ امام خیال نہیں کرتا, دھیان نہیں دیتا, برابر نماز نہیں پڑھاتا, اور امام صاحب فرما رہے تھے کہ میں تو بالکل صحیح پڑھاتا ہوں. تو حضرت نے ان کو بلایا, بھائی پڑھو. انہوں نے پڑھ کر سنا ہے, فرمایا بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے. ان سے پوچھا کہ آپ تنخواہ کتنی دیتے ہیں, تو انہوں نے کوئی معمولی تنخواہ بتائی, کہا تنخواہ کے حساب سے یہ برابر ٹھیک پڑھ رہے ہیں. کہنے کا منشا یہ ہے کہ ائمہ کی قدر کرنی چاہیے, علماء کی قدر کرنی چاہیے. یہ صحابہ کرام کا دور بڑا عجیب و غریب. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 10 اور 11 سال کی عمر میں اپنی خالہ جان سے اجازت لے رہے ہیں, اور اجازت کیا لے رہے ہیں کہ خالہ جان میں ذرا رات کو سرکار کی عبادت دیکھ لوں, میری تمنا یہ ہے, رات کو سرکار کی عبادت دیکھنے کی تمنا ہے. خالی غور کرو ہماری اولاد ایسی کوئی تمنا کر رہی ہے, ایسا کوئی ماحول دیا ہے ہم نے. سرکار کا مدینے کا ماحول ہی ایسا تھا. کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ ہمارے مکانات اور ہماری آبادیاں دن کو آباد رات کو ویران, مدینہ رات کو آباد دن کو ویران. دن کو کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا, سب اپنے کام میں ہیں, لیکن رات ہوتی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ زندہ بستی ہے. اس لیے کہ ہر گھر سے رونے کی, تلاوت کی, نمازوں کی صدائیں برابر چلی آتی ہیں. اور یہ رونے کا بڑا عجیب و غریب ان کا سلسلہ. سرکار فرماتے ہیں سفر میں اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اور محنتوں کا سفر ہے. آپ جانتے ہیں کہ محنت والے سفر میں آدمی رات کو جاگ نہیں سکتا, لیکن صحابہ کرام عجیب ہیں کہ دن بھر زبردست اللہ کے راستے کی محنت کر لینے کے بعد رات کو مسلوں پر, اس لیے کہنے والے نے کہا کہ دن کو گھوڑوں کی پشت پر دیکھا ان کو, تو رات کو مسلوں کی پشت پر سوار دیکھا. اور رات کو رو رہے ہیں, رو رہے ہیں اللہ کے دربار میں آہوزاری کر رہے ہیں, اور دیکھنے والے کہتے تھے کہ ان سے کون سا گناہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا روتے ہیں. رات بھر عبادت کرنے کے بعد صبح میں استغفار, قرآن کریم نے کہا کہ رات کو عبادت کرتے ہیں, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور جب صبح ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں. بھائی استغفار تو آدمی گناہ کرنے کے بعد کرتا ہے, تو یہ کس بات پر استغفار کرتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا اتنی عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے، یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرما لے یہی غنیمت ہے، تو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ آج کی رات کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اور راتوں کا انتظار کیسا کرتے ہیں؟ فرمایا راتوں کا انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے پہلی رات کا انتظار کر رہا ہو، اس طرح یہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے مصلوں پر منتظر رہتے ہیں کہ کب رات کی کلکی چھا جائے اور یہ اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور آہوزاری شروع ہو جائے. اجازت مانگی، خالہ جان مجھے آج کی رات اجازت دلوا دیجئے، سرکار نے اجازت دے دی، رات کو حاضر ہوئے ہیں. اب گھر میں کوئی انتظام تو ہے نہیں، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ تین بیڈ روم چار بیڈ روم کا اور واش روم اور ڈیمکانا روم، کوئی بھی روم نہیں تھا، ایک ہی روم تھا اور اس کے اندر سرکار آرام فرما رہے ہیں. لے دے کر تکیا بھی ایک ہی چمڑے کا ایک تکیا تھا بڑا سا. اب یہ تکیے پر سرکار نے سر رکھا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر رکھا. اب یہ بچہ آیا ہے، یہ کہاں سر رکھے گا؟ تو یہ لمبائی ہے نا تکیے کی لمبائی میں، تو انہوں نے اس طرف دو سر رکھ دیے. اب پیچھے کا حصہ خالی ہے، تو حضور نے فرمایا ابن عباس سے تم پیچھے والے حصے کے اندر جو ہے سر رکھ کر سو جاؤ. ایک تکیے کے اوپر تین آدمیوں نے سر رکھا ہے اور سو رہے ہیں، اور ہم جو ہے کہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں تک کہ ہم تین تکیوں پر ایک سر رکھتے ہیں. یہ ان کی زندگی کا حال ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی منع ہے، لیکن ان کے مراتب اور ان کے مقامات، ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کیوں کہا، اس کی وجہ ہمارے سامنے ہے. اب رات کو آرام کیا، سرکار جیسے ہی حرکت میں آئے نیند سے اٹھے کہ ابن عباس اٹھ گئے، کیونکہ مقصد تو یہ ہے. اب اٹھ گئے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی سب یاد کر لی. 10 اور 11 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، سب دعائیں یاد کر لیں. اور یادگی نہیں کر لی، بخاری میں وہ روایتیں موجود، مسلم شریف میں وہ روایت موجود، صحیح حدیثیں. اور رکعتیں سرکار نے کتنی پڑھی وہ بھی یاد کر لی، اور وہ بھی لکھ دیا، اور وہ بھی روایت کر دیا. کیا 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 ہے، ارے کئی جو ہے نتیجے نکالے ہیں، اور کئی فوائد جو ہیں جو حضرت ابن عباس نے ایک رات کی عبادت کے طریقے سرکار کے بیان کیے، اس سے تو کتنے مسائل نکل آئے. اب جو ہے قضاء حاجت کے لیے سرکار تشریف لے گئے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً لا کر کے لوٹا پانی کا رکھ دیا. سرکار فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وضو کا پانی تیار ہے. پوچھا میمونہ کس نے رکھا، فرمایا یہ آپ کے ننے بھائی نے رکھا ہے. سبحان اللہ، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کے ادب کو کہنا پڑے گا. علماء نے لکھا کہ استاد جائے قضاء حاجت کے لیے تو اس کو کوئی تکلیف ہو، ضرورت پڑے، پکارنا پڑے، اس سے پہلے پانی رکھ دو ایسے مقامات پر کہ جہاں پانی کے لوٹے دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو سب سہولتیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر استاد جا رہا ہو قضاء حاجت کے لیے، پہلے سے جا کے انتظام اندر دیکھ لینا، صاف ستھرا ہے کہ نہیں یہ دیکھ لینا، اور پانی کا انتظام کر کے پہلے سے رکھ دینا استاد کے لیے. اتنا تو کر سکتے ہیں آج بھی. جتنا استاد کا احترام ہوگا اور جتنا علماء کا احترام ہوگا، اللہ ہماری نسلوں کے اندر علماء پیدا کریں گے. فرماتے ہیں حضور بہت خوش ہوئے، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر یہ ذہانت اور ہوشیاری کو داد دی اور دعا کر دی. دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. کسی کو ملنے میں دولتیں ملے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی کہ اللہ اسے کتاب اللہ کا علم عطا فرمائے اور اسے حکمت عطا فرمائے. اور جس کو اللہ نوازنا چاہتے ہیں، جس کو خوش قسمت بنانا چاہتے ہیں، ان کو دین کی گہری سمجھ جس کا نام حکمت ہے وہ دیتے ہیں. ایک حدیث شریف ہے اس سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں اس کو دین کی نعمت سے نوازتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جس کو حکمت اور دانائی اور دین کی سمجھ عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سرکار کی الٹی طرف کھڑے ہوئے، تہجد میں لیفٹ ہینڈ میں کھڑے ہو گئے، سرکار نے الٹے ہاتھ سے ذرا پیچھے کی طرف ان کو کیا اور یہ ہاتھ یہاں دوبارہ رکھ کر سیدھے ہاتھ سے ان کو پھر اپنی طرف کر لیا، تو یہ ہٹ گئے اور سرکار سے پیچھے کھڑے رہے۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تنہا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو کسی امام کے پیچھے اس کو داہنی طرف کھڑے ہونا چاہیے۔ ابن عباس یہ بتاؤ مجھے عبداللہ کہ تم مجھ سے پیچھے کیوں کھڑے رہے، تو بڑا عجیب ادب والا جواب دیا، یوں فرمایا اللہ کے رسول آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں اتنا میرے اندر سکت کہاں، آپ کے علوم کہاں، میری حیثیت کہاں، اس لیے ادب کی وجہ سے میں پیچھے کھڑا رہا۔ پھر سرکار نے سینے سے لگایا، پھر دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یہ بچپن میں علم کا شوق ہے اور عبادتیں دیکھنے کا شوق ہے، صرف اس وجہ سے کہ پھر عبادت کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اور بہن حفصہ یعنی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے سامنے وہ خواب بیان کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اتنا جملہ فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، شرط یہ ہے کہ رات کو تھوڑا جاگ لیا کرے۔ بالغ ہونے کے قریب تھے اور یہ خواب دیکھا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھے اور سرکار کی یہ بات کانوں میں آئی تھی۔ فرماتے ہیں زندگی کا بیشتر حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تکمیل میں اور اتباع سنت میں راتوں کو جاگ کر گزارا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اصل چیز اتباع ہے، بات کہیں دور چلی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عجیب عجیب لقب دیے ہیں، ان کا ایک لقب ہے صاحب الوسادہ، حضور کے خادم تھے، جہاں سفر میں جاتے ہی اپنے بغل کے اندر تکیہ لے کر پیچھے پیچھے سرکار کے دوڑتے ہیں، مسواک سرکار کا اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جہاں نالین سرکار نے رکھی فوراً اٹھا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، جہاں ضرورت پیش آئی فوراً جو ہے ادب سے رکھ دیتے ہیں۔ صاحب السواک، صاحب النالین، صاحب الوسادہ، یہ سب لقب ہیں اور بچپن سے سرکار کے گھر کے خادم رہے، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو کثرت سے گھر میں آتا جاتا دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ شاید گھر کے فرد ہوں گے، لیکن پردے کا حکم آنے کے بعد پھر اندر آنا جانا بند ہوا۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی لکھی گئی اور ایک نیکی کا اجر اللہ 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں۔ پھر ایک عجیب بات فرمائی سرکار نے، فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بھائی جب سورتیں شروع ہوتی ہے تو اس میں آگے حروف مقطعات آتے ہیں جہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، حامیم یہ اوائل سور ہے، نون قاف حامیم عین سین قاف الف لام را حامیم، یہ سب کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جیسے کہ الف اور لام اور میم یہ تو بیچ میں بھی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے بھی آتا ہے، جیسے الم ترا کیفا یہ بھی الف لام اور میم ہے لیکن اس کو پڑھتے ہیں الم، لیکن جہاں سورت شروع ہوتی ہے وہاں الف اور لام اور میم ان کو مستقل حیثیت حاصل ہے اور پورا پروناؤنس کرنا پڑتا ہے، الف پورا پروناؤنس کیجئے دس نیکیاں، لام پورا پروناؤنس کریں دس نیکیاں، اور میم پروناؤنس کریں دس نیکیاں۔ سرکار نے فرمایا یہ تین حرف ہو گئے اور یہ تین حرفوں پر اللہ تعالی تیس نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھو، حروف مقطعات کا یقینی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، اگر سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ الف لام میم کا مطلب ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے اللہ عالم بے مراد ہی بذالک، اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ کو زیادہ معلوم۔ جب حروف مقطعات کا معنی نہیں جانتے اس کے باوجود جو ہے اس پر اجر مل رہا ہے اور اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ اجر دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ معنی سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی اجر جو ہے اور ثواب ضرور ملے گا۔ گولیاں اور دوائی سمجھ میں نہ آئے جب بھی جو ہے اس کا فائدہ اللہ دیتے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر کی دوائی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہم یوں کہیں کہ آپ کی یہ ٹیبلٹ جو ہے اس کا مسئلہ میں سمجھا نہیں، وہ کہے گا بھائی آپ کا کام گولیاں کھانا ہے، میرا کام گولیاں لکھنا ہے، لہذا آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، مجھے سمجھنا ہے آپ کو۔ اس طرح اللہ کے کلام کا معاملہ ہے، پڑھا تو اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہاں سمجھ میں نہیں آتا قرآن شریف پڑھ کر کیا فائدہ۔ ایک صاحب نے ایسا ہی اعتراض کیا، جب انہوں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ تم گدھے ہو، اس نے کہا تم نے میرے گدھا کیسے بول دیا، میں تیرے کو گدھا دکھتا ہوں کیا؟ میرے اندر تو نے گدھا پنا دیکھا کیا؟ میرے اندر دم لگی ہوئی دیکھی؟ تو نے مجھے بہت بڑا انسلٹ میرا کر دیا، مجھے گدھا کہا، تجھے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو انہوں نے فوراً معافی مانگ لی، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، فوراً معافی مانگ لی، کہا حضرت معاف کر دیجیے۔ ہاں بس اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا میرا مسئلہ اصل میں حل ہو گیا، آپ نے یوں فرمایا تھا کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا اثر ہوتا ہے، یہ حروف سے اور یہ الفاظ سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو دنیا کے اعتبار سے گھٹیا لفظ کہا، کسی بے وقوف کو بے وقوفی میں بلانا ہو کہ بھائی تو بے وقوف ہے، تو ایک گدھا جو بے وقوف مانا جاتا ہے، حالانکہ کام کا ہے وہ، لیکن کام کا ہونا اور بے وقوف ہونا دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو وہ گدھے کا اس کو کہ بھائی تو گدھا ہے، تو گدھا کہنے سے سامنے والے کا جو ہے وہ بہت بڑا انسلٹ ہو جاتا، بہت برا مان جاتا ہے۔ میں نے آپ کو خالی گدھا کہا، یہ تو دنیا کے اعتبار سے گھٹیا لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن اس کا اثر آپ نے دیکھا، اس کا اثر آپ کی آنکھوں میں بھی نظر آئے، آنکھیں بالکل لال ہو گئی، ہاتھ پیر کی موومنٹ کے اندر بہت بڑا چینج آ گیا، آپ کی زبان میں بالکل تغیر آ گیا، آپ کا دماغ آسمان کے اوپر پہنچ گیا، غصہ آپ کا جو ہے بے قابو ہو گیا۔ میں نے ایسا تو کیا آپ کو انجیکشن دیا، میں نے ایسا تو کیا آپ کو دوائی دیا، پھر کیوں اتنا غصے میں آپ آ گئے؟ خالی ایک لفظ ہی بولا میں نے، جب دنیا کے گھٹیا لفظ کا اثر سامنے آپ کے زندگی میں آپ فوراً دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کا کلام تو انتہائی عالی شان ہے، اس کو پڑھیں گے اور اثرات مرتب نہیں ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا، اللہ نے ہر حرف میں ایک اثر رکھا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں اب کہنا شروع کیا انہوں نے کہ قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی روشنی ہے، اور آج کل تو کرنوں سے علاج کرتے ہیں، لیزر کرنوں کے ذریعے سے جو ہے علاج کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ہر حرف کے اندر ایک روشنی ہے، ہر حرف کے اندر ایک پاور، ہر حرف کے اندر ایک قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور بعض آیتوں میں تو قوتوں کے ذخیرے اور بڑے جنریٹر رکھے ہیں اور بڑے پاور اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب کسی بیمار کو کوئی خاص مرض ہو اور قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھ کر بلو کریں پانی پر یا اس بیمار پر، تو وہ پاور پورا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ بیمار کے اندر، وہ پانی میں بلو کرنے کی وجہ سے پانی میں وہ طاقت منتقل ہوتی ہے، اور جب اس کو پیتے ہیں تو بیماریاں دور ہوتی ہیں اور قرآن کریم کے ذریعے سے شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، موشن آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا ان کا بھائی، آ کر کہا اللہ کے رسول میرے بھائی کو دست بہت آ رہے ہیں اور یہ دستوں نے اس کو بے دست و پا کر دیا ہے، تو آپ کچھ تجویز فرمائیے۔ اللہ نے جہاں روحانی طبیب بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں جسمانی طبیب بھی بنایا ہے، ایسے ایسے علاج بتائے۔ مثلاً سرکار نے فرمایا کہ جو بلیک سیڈز ہیں اس کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کلونجی کا یعنی بلیک سیڈ کا آئل تیار کرتے ہیں، اور پورا چارٹ اور بک انہوں نے بتائی ہے، کوئی 50 سے زیادہ بیماریوں کا علاج جو ہے یہ آئل کے ساتھ کوئی دوسری چیزیں مناسب مکس کرنے کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اللہ شفا بھی دیتے ہیں، چونکہ حدیث شریف میں اس کو فرمایا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت موشن آ رہے ہیں سرکار، فرمایا جا کر شہد پلاؤ، ہنی پلا ان کو۔ ہو گئے، انہوں نے پلایا، موشن اور بھی بڑھ گئے، پھر دوڑ کر آئے، حضور بڑھ گئے ہیں اور بھی، فرمایا اور پلا، پھر دوڑ کے آئے، حضور اور بھی بڑھ گئے ہیں، فرمایا اور پلاؤ، لیکن حضور یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، فرمایا جا کر پلاؤ اس بنا پر کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں شہد کے لیے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کو شفا کا سامان بھر کے رکھا ہوا ہے۔ اب جا کر پلایا، موشن بالکل ختم ہو گئے، پیٹ بالکل سٹیبل اور ٹھیک ہو گیا۔ ارے یہ شہد کا فائدہ تو خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ سرکار جسمانی علاج بھی فرماتے ہیں اور سرکار اصل میں روحانی طبیب ہیں۔ اب اگر اس کہنے کے بعد کوئی علاج کرے اور کوئی تکلیف ہو جائے، شہد کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں درست کرتے ہیں، شہد کے ذریعے سے سر کا علاج کرتے ہیں، جس کے بال میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہو شہد کے ذریعے سے اچھا ہو جائے گا، پیٹ کی بیماریاں شہد کے ذریعے سے دور کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ شہد اصلی بھی ہونا چاہیے، اور گجراتی میں اس کو مد کہتے ہیں، یہ مد اصلی ہونا چاہیے، فرعی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر بناوٹی شہد استعمال کیا اور کوئی گڑبڑ آئے گی تو آپ مجھے بلیم نہ کریں، یہ تو اصلی شہد جو ہے اس کے بارے میں فوائد جو ہیں اس کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ کتاب کے ساتھ جس درجے کی نسبت ہو وہ نسبت بیکار نہیں ہے، اگر پڑھ رہے ہیں تو ثواب ہے، اگر سن رہے ہیں تو ثواب ہے، اگر اٹھا رہے ہیں تو ثواب ہے، اگر پڑھا رہے ہیں تو ثواب ہے، اگر لکھ رہے ہیں تو ثواب ہے، اگر دیکھ رہے ہیں تو ثواب ہے، اگر اٹھا کے رکھ رہے ہیں تو ثواب ہے، کوئی بھی نسبت اس کتاب سے ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک العافية فی الدنیا والآخرة، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سوء
سخطك وغضبك والنار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم نور قلوبنا بنور القران وزين اخلاقنا بنور القران وادخلنا الجنه بالقران ونجنا من النار بالقران اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.